الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وقاتلوا في سبيل الله اور تم لڑو اللہ کے راستے میں قتال کرو اللہ کے راستے میں الذين يقاتلونكم جو تم سے لڑتے ہیں ان کے ساتھ قتال کرو ولا تعتدوا اور تم کسی پر زیادتی مت کرو ان الله لا يحب المعتدين بے شک اللہ تعالی زیادتی کرنے والوں سے محبت نہیں فرماتے بے شک اللہ تعالی زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے۔ تو قرآن پاک کی یہ آیت جو ہے یہ قتال سے متعلق ہے، جہاد سے متعلق ہے کہ مومن سے کہا گیا کہ تم نے قتال کرنا ہے، جو تمہارے ساتھ قتال کریں، جو تم سے لڑیں تم نے پیچھے نہیں ہٹنا، بزدلی نہیں دکھانی، لڑنے والوں کے ساتھ لڑنا ہے۔ مگر فرمایا کہ جب تم ان سے لڑو گے تب بھی زیادتی نہیں کرنی۔ تو دین اسلام کا یہ حسن ہے کہ ہر بندے کو ہر کیپیسٹی میں کسی نہ کسی طرح سے کسی نہ کسی ڈسپلن میں رکھ دیا کہ وہ زیادتی نہ کرے۔ چنانچہ دین اسلام نے انسان کے سامنے جتنے رشتہ دار ہیں، جتنے اس سے متعلق لوگ، جتنے جانور، جتنے آگے پیچھے چیزیں ہیں، ان تمام چیزوں میں اس کے لیے حد متعین کر دی کہ اس حد سے آگے نہیں بڑھنا، یہ زیادتی ہے۔ تو دین اسلام نے کلیئر کر دیا کہ یہ زیادتی ہے، اور اللہ کی شان کہ یہ کلیئر کرنا کہ یہ زیادتی ہے، اس کو اس حال میں بھی کر دیا کہ صرف دشمنوں سے نہیں بلکہ جب تم میدان جنگ میں قتال کر رہے ہو گے تمہیں قتل کرنے والا جو ہے اس کے معاملے میں بھی زیادتی نہیں کرنی۔ تو دین اسلام نے مومن کو، مسلمان کو قاعدے قانون میں رکھ دیا ہے، قاعدے قانون میں رکھ دیا ہے۔ تو مومن کے لیے یہ ضروری کہ وہ کسی نہ کسی قاعدے قانون میں رہے، ہر رشتے میں قاعدہ قانون، ہر معاملے میں قاعدہ قانون، حکومت افیئرز چلانے میں قاعدہ قانون، بزنس کرنے میں قاعدہ قانون، بیوی میاں کے رشتے میں قاعدے قانون، ماں باپ کے ساتھ تعلق میں قاعدہ قانون، اولاد کی تربیت میں قاعدے قانون، جانوروں کے ساتھ ریلیشنز میں قاعدے قانون، نوکروں کے ساتھ ریلیشنز میں قاعدے قانون، ویسے انسان جو چیزیں استعمال کرتا ہے اس میں بھی بتا دیا کہ جی ویسٹیج جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو نہیں پسند، اس میں بھی قاعدے قانون۔ تو مومن ہے ہی وہ جو زیادتی والی زندگی نہ گزارے، بلکہ اس کی زندگی جو ہے وہ قاعدے اور قانون اور حدود کے اندر، شرعی حدود کے اندر گزرے۔ تو مومن کی پوری زندگی کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ میری سے زیادتی نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر معاملے میں حدیں مقرر کر دی ہیں، کسی کو کسی پر زیادتی کرنے کی اجازت ہی نہیں دی۔ عام مسلمان دوسرا جو ہے جس کو آپ جانتے نہیں ہیں اس کے بھی حق آپ پہ ڈال دیے کہ یہ کلمہ پڑھنے والا یہ بھائی ہے، پڑوسی کے حقوق ڈال دیے۔ اتنے پڑوسیوں کے حقوق ہیں کہ صحابہ کرام فرمانے لگے کہ ہمیں یہ لگتا تھا کہ شاید اتنے حقوق ہیں ان کے، اتنا ان کے ساتھ اچھا معاملہ رکھنا ہے کہ کل کو یہ بھی حکم آ جائے گا کہ جب ہماری وراثت تقسیم ہوگی تو پڑوسیوں کو بھی اس میں سے حق ملے گا۔ تو دیکھیے دین اسلام نے ہر ایک بندے کو قاعدے قانون میں ڈال دیا ہے، مگر انسان کی طبیعت ہے نا، وہ یہ کہتا ہے کہ جی میں کوئی نہیں مانتا، پڑوسی ہیں تو کیا ہوا، فلاں ہیں تو کیا ہوا، شوہر ہے تو کیا ہوا، بیوی ہے تو کیا ہوا، میں نے اس طرح کرنا ہی ہے اس کے ساتھ زیادتی۔ یہ جو زیادتی بندہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ زیادتی پسند نہیں، حتیٰ کہ ملک کے بادشاہ کو بھی اللہ نے قاعد قانون میں ڈال دیا کہ جی انصاف کرو گے ورنہ اللہ تعالیٰ کا عذاب سر پہ کھڑا ہے۔ تو مومن ہے ہی وہ جو اپنی مرضی کے مطابق زندگی نہیں گزارتا، بلکہ وہ جو قاعدے شریعت نے رکھ دیے ہیں اس کے مطابق زندگی گزارتا ہے، لوگ بھی اس سے خوش ہوتے ہیں، اللہ بھی اس سے خوش ہوتے ہیں، اور اس کا اپنا نفس جو ہوتا ہے وہ بھی ٹرین ہو جاتا ہے، وہ بھی باغی نہیں رہتا۔ انسان کو اللہ کی نافرمانی پر مجبور کرنے والی دو اہم چیزیں، ایک اس کا اپنا نفس اور ایک شیطان۔ تو شیطان کبھی وسوسہ ڈالتا ہے اور انسان زیادتی کر بیٹھتا ہے، اور کبھی انسان کا اپنا نفس ہوتا ہے وہ اس کو مجبور کر دیتا ہے اور وہ زیادتی کر بیٹھتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنے جو مسلمان بھائی ہیں ان کے پیٹ پیچھے ان کی گفتگو نہ کرو۔ تو انسان کے نفس کے اندر یہ طبیعت ہے کہ جی ان کو اچھی تھرل سیکنگ نیوز، گوسپ کی بڑا شوق ہے، تو جب بھی دو تین عورتیں بیٹھیں گی جانتے ہوئے بھی کہ جی یہ گناہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا الغیبت اشد من الزنا، یہ غیبت جو ہے یہ تو زنا سے بھی زیادہ بڑا ہو، مگر ہم زیادتی کر بیٹھتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ابھی نفس جو ہے وہ ٹرین نہیں ہوا ہوا، یہ نفس کی شرارت ہے، اس کی ڈیزائر جو ہے وہ ہمارے ہاتھوں میں کنٹرول نہیں۔ تو جو بندہ ایک معاملے میں اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر پاتا پھر وہ باقی معاملے میں بھی لوز ہو جاتا ہے، کہ آج گوسپ کر لی تو کل جو ہے وہ میوزک سن لیا، پرسوں جو ہے وہ نامحرم سے گفتگو کر لی، ترسوں جو ہے وہ والدین کے ساتھ زیادتی کر لی، ان کی نافرمانی کر لی، ان کے ساتھ بدتمیزی کر لی، پھر کسی دن جو ہے وہ پڑوسی کے ساتھ کوئی اور زیادتی کر لی، پھر آگے گئے تو جس جو بزنس کے ٹرانزیکشنز میں اس میں سود کا معاملہ کر لیا۔ تو یہ انسان کا نفس ہے جو خراب سے خراب تر ہوتا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے والتین والزیتون، اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی تین کی اور زیتون کی، فگز اینڈ آلیوز ان کی قسم کھائی، والتین والزیتون وطور سینین اور کوہ طور کی قسم کھائی، وہذا البلد الامین اور مکہ مکرمہ کی قسم کھائی، ان اتنی معتبر جگہوں کی اللہ نے قسم کھائی، اور ان تمام چیزوں کی قسم کھا کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ تحقیق ہم نے انسان کو تو بڑا بہترین طریقے پر پیدا کیا، ثم رددناہ اسفل سافلین، اور پھر فرمایا کہ پھر ہم نے اس کو جب وہ اپنی خواہشات پورا کرتا گیا، زیادتی پہ زیادتی کرتا گیا، ثم رددناہ پھر ہم نے اس کو لوٹا دیا اسفل سافلین، نیچے سے نچلا درجہ ہوتا ہے نا، جو برے ہوتے ہیں ان سے بھی زیادہ برا اس کو بنا دیا. تو کون ہے یہ شخص جو زیادتی کرتا ہے, حد سے تجاوز کرتا ہے؟ تو دین اسلام نے ہر ایک معاملے میں حدود رکھ دی ہیں, ان حدود کی پابندی کریں گے تو بڑھتے جائیں گے, دل صاف ہوتا جائے گا, زندگی بہتر, آخرت بہتر, اللہ تعالیٰ راضی. اور اپنی خواہشات کی پیروی کرتے جائیں گے تو ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ انسان ایسے ایسے گھنونے حرکتیں کرے گا کہ جس پہ دنیا بھی حیران ہو جائے گی. آج امریکہ کے اندر والدین بوڑھے ہو جائیں تو ان کو پکڑ کے اور نرسنگ ہومز میں ڈال دینا, یہ کوئی بری چیز سمجھی ہی نہیں جاتی, کیونکہ ہر بندہ اس گھنونے لیول پہ پہنچ گیا ہے کہ جی وہ بوڑھے ہو گئے تو اب ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں, ان کو پکڑ کے ڈالو, سب کو ایک جگہ جمع کرو, یہ فضول قسم کی مخلوق ہے. تو جب انسان کے نفس کا دیوالیہ نکل جاتا ہے, جب انسان جو ہے وہ برا سے برا تر ہوتا جاتا ہے, جب دل جو ہے سیاہ ہو جاتے ہیں, تو پھر برائی برائی بھی نہیں لگتی. تو شریعت نے ہر معاملے میں حدود رکھ دیے کہ زیادتی نہ کرنا, اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے. چنانچہ دین اسلام نے جو ہے پڑوسی کے حقوق رکھ دیے کہ پڑوسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو, اسی طرح جانوروں کو کی بھی حقوق رکھ دیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب یہ کھڑے ہوں تب ان کے اوپر نہ بیٹھا کرو, جب چل رہے ہوں تب بیٹھا کرو, ان کو کھانا پورا دیا کرو, اور ان سے جب کام پورا لیتے ہو تو کھانا بھی پورا دیا کرو, ان کے آرام کا بھی خیال رکھا کرو. تو دیکھیے جانوروں کے حقوق بھی بتائے, حتیٰ کہ مشہور واقعہ ہے کہ ایک اونٹ جو تھا وہ اس کے قریب سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر ہوا تو وہ اپنے آپ مڑ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہو گیا وہ اونٹ, اور وہ اپنی زبان میں کچھ آوازیں نکالنے لگا. تو اللہ کے نبی نے اس اونٹ کے مالک کو بلایا کہ تیرا اونٹ مجھ سے تیری شکایت کر رہا ہے کہ تو اس سے کام تو پورا لیتا ہے, اس کو چارہ پورا نہیں ڈالتا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے زیادتی جو ہے وہ جانوروں سے بھی کرنے سے روک دیا, جانوروں سے کرنے سے روک دیا. اور ہم ہیں کہ اپنے سب سے قریبی ہوتے ہیں ان سے زیادتی کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ جو مبارک آیت ہم نے پڑھی, فرمایا کہ نہیں دشمن نہیں, وہ دشمن جو قتال کر رہا ہو, تمہیں قتل کر رہا ہے, جھگڑ رہا ہے, اس کے ساتھ بھی زیادتی نہیں کرنی. اللہ اکبر. تو مومن وہ ہے جو ڈسپلنڈ ہے, اپنے آپ کو شریعت کی زنجیروں میں باندھ کر آزاد کرتا ہے. کیسی عجیب بات ہے. سوال ہوگا کہ جی شریعت کی زنجیروں میں باندھ لیا اب کیا آزادی؟ تو آزادی ساری اڑ گئی؟ نہیں, یہی آزادی ہے. کیوں آزادی ہے؟ کہ انسان نے اپنے آپ کو شریعت کی زنجیروں میں باندھ لیا اور اپنے آپ کو اپنی خواہشات سے آزاد کر دیا اور شیطان سے آزاد کر دیا. یہ بڑی بات ہے. جو بندے آزاد اپنے آپ کو کہتے ہیں نا, جی ہم تو بڑے آزاد ہیں, وہ آزاد کوئی نہیں ہوتے, وہ اپنی خواہشات کے غلام ہوتے ہیں. ہاں جی ہم نے جو ہے, میری تو بڑی گرل فرینڈز ہیں. ہاں آ کے ایک لڑکا آپ کو سنائے گا یہ بات, تو میں مولانا صاحب آپ کی طرح زنجیروں میں جکڑا ہوا نہیں ہوں, آزاد ہوں. ہم ان کو جواب دیتے ہیں کہ جی نہیں ہم آزاد ہیں, آپ تو اپنے نفس کے غلام ہیں. کہ آپ کہتے ہیں کہ میں بیوی کی رسپانسبلٹی نہ اٹھاؤں, اس رسپانسبلٹی اٹھائے بغیر میں اپنی خواہش کو پورا کروں. تو جو انسان اپنے آپ کو شریعت کے انڈر لے آتا ہے, شریعت کی غلامی میں لے آتا ہے, اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں لے آتا ہے, وہ پھر اپنے نفس اور شیطان کی غلامی سے آزاد ہو جاتا ہے. یہ انسان جو اس دنیا میں آیا ہے اس نے کسی نہ کسی کی غلامی کرنی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ انسان کوئی کریٹر تھوڑی ہے, نہ اپنی مرضی سے اس دنیا میں آیا ہے, اس کو پتہ بھی نہیں تھا کب آیا, کیسے آیا, کیا حالات تھے, کیوں فلاں عورت کے پیٹ سے ہی پیدا ہوا. یہ اس کے مالک نے ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے, وہی اس کا مالک ہے, اس کا وہ غلام ہے. اور اسی طرح اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ کب موت آنی ہے, کس حال میں موت آنی ہے. تو لانے والا بھی لانے کا وقت بھی نہیں پتا, لانے کی وجہ بھی نہیں پتا, اور جانے کی وجہ بھی نہیں پتا. تو در حقیقت انسان اس دنیا میں غلام ہے. تو جب آنے کا وقت بھی غلامی کا, جانے کا وقت بھی غلامی کا, تو بیچ کا وقت بھی غلامی کا ہے. انسان اللہ کا غلام بن کر زندگی گزارے گا, سکھی زندگی گزارے گا, ورنہ غلامی تو پھر بھی کرنی پڑے گی, یا نفس کی کرنی پڑے گی یا شیطان کی کرنی پڑے گی. تو دین اسلام نے اس لیے حدود اور قیود رکھ دیے, پڑوسیوں کے حقوق, جانوروں کے حقوق, اسی طرح عام مسلمان کے بھی حقوق. نبی علیہ السلام نے فرمایا المسلم اخو المسلم, مسلمان جو ہے وہ مسلمان کا بھائی ہے. ایک مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے, نہیں ایک المسلم کل جس, مسلمان جو ہے وہ سارے ایک جسم کی مانند ہیں. ایک عضو میں درد ہوتا ہے تو پورا جسم جو ہے وہ پریشان ہوتا ہے. تو ایک مسلمان کو تکلیف ہو تو پورا جو مسلمان ہے ان کو تکلیف ہونی چاہیے. تو دیکھیے عام مسلمان کے لیے بھی حقوق رکھ دیے. اور آج تو یہ حال ہے کہ انسان اپنے والدین کے بھی حقوق پورا نہیں کرتا. جس نے پیدا کیا, جس نے زندگی بھر آپ کی تربیت کے لیے کہ یہ اچھا پڑھ جائیں, یہ اچھا کھا لیں, یہ کسی کے سامنے شرمندہ نہ ہو, وہ ساری باتیں جنہوں جو والدین نے کیں, جو قربانیاں دیں, اور تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے بچہ یا بچی, وہ سامنے جواب دینے لگتے ہیں. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جنت جو ہے وہ تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے, اور فرمایا کہ جس نے والد کو راضی کیا اس نے اللہ کو راضی کیا. چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں یمن میں ایک صحاب ہوتے تھے, ان کا نام تھا اویس قرنی. قرن ایک علاقہ تھا, وہاں کے رہنے والے تھے, بنو عامر کے قبیلے کے تھے. تو انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خط لکھا, پیغام بھجوایا کہ اللہ کے نبی والدہ بوڑھی ہے, آنے نہیں دے رہی, آپ بتائیں, آنے کو بہت دل کر رہا ہے, آپ سے کبھی ملاقات ہی نہیں ہوئی ہے, ایمان تو لے آیا ہوں, آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نہیں, جب والدہ اجازت دے گی تو ہی آنا. تو ٹھہر گئے اور والدہ کو خوب مناتے, والدہ بوڑھی تھی, والد بھی نہیں تھا, کوئی اور بچے بھی نہیں تھے, ایک ہی سنبھالنے والے تھا, اور والدہ کو لا بھی نہیں سکتے تھے کہ بوڑھی اتنا سفر نہیں کر سکتی تھی. حتیٰ کہ والدہ کو منا منا کر آخر کو ایک وقت آیا کہ والدہ نے کہا ٹھیک ہے. چنانچہ پہنچ گئے مدینہ منورہ, اور جب وہاں پہنچے تو اللہ کے نبی تشریف لے گئے تھے کسی جہاد پر. بڑا دکھ ہوا, اور پھر ٹھہر بھی نہیں سکتے تھے کیونکہ پیچھے والدہ اکیلی تھی, تو ملاقات کیے بغیر ہی تشریف لے گئے. بڑا غم کہ پھر پتہ نہیں یہ موقع ملے گا نہیں ملے گا, اور میری اللہ کے نبی سے ملاقات نہ ہوئی. مگر اللہ کے نبی ان کی تڑپ کو, ان کے جذبے کو, ان کی محبت کو سمجھتے تھے, ان کی مجبوری کو سمجھتے تھے. چنانچہ ملاقات نہ ہو سکی, وہ واپس چلے گئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنے صحابہ کرام سے عمر رضی اللہ عنہ ان کو کہا کہ اے عمر، بنو عامر میں ایک نوجوان ہے، اس کا نام اویس کرنی ہے، میں اس دنیا سے چلے جاؤں گا اور وہ پھر آئے گا کسی دن ملنے کے لیے، جب وہ آئے تو تم اس سے دعا کروانا کہ اللہ نے اس کی دعاؤں کو قبول کر لیا ہے کہ اس نے اپنے والدہ کی ایسی خدمت کی ہے۔ تو دیکھیے، انسان والدین کی خدمت کرتا ہے، والدہ کی خدمت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو مستجاب دعوات بنا دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے مومن کے اوپر یہ خدمت کرنا، والدین کی، یہ فرض کر دیا۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے تشریف لے گئے، ہر سال عمر رضی اللہ عنہ حج کے دنوں میں ڈھونڈتے کہ یہ اویس کرنی کون ہے، اللہ کے نبی نے مجھ سے فرمایا ہے کہ جی اس سے دعا کروانی ہے۔ لوگ بھی حیران کہ جی عمر، جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا، وہ عمر ڈھونڈ رہا ہے کسی ایک بندے کو کہ جی میرے اس سے دعا کروانی ہے، وہ میرے لیے دعا کرے۔ چنانچہ ہر سال حج پہ ڈھونڈنا شروع کر دیتے، بھائی اویس کرنی کون ہے، یمن سے اویس کرنی۔ تو ایک سال حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب امیر المومنین تھے، انہوں نے سارے حاجیوں کو جمع کر دیا، بھائی سب جمع ہو جاؤ۔ سب کو جمع کرنے کے بعد فرمایا کہ جی جو یمن کے ہیں نا، صرف وہ کھڑے ہو جائیں، باقی سارے بیٹھ جائیں۔ یمن والوں کو کہا کہ الگ ہو جاؤ، یہاں سے الگ کر دیا۔ اب یمن والوں میں سے کہا کہ جی جو بنو عامر ہے نا، وہ الگ ہو جائیں۔ چند لوگ پھر الگ ہو گئے۔ اب کہا کہ جی بنو عامر میں جو کرن قبیلے کا ہے وہ الگ ہو جائیں۔ سارے لوگوں میں سے ایک بندہ نکلا، انہوں نے کہا کہ تم کرن قبیلے کا ہو؟ اس نے کہا ہاں۔ اس نے کہا تم اویس کو جانتے ہو؟ اس نے کہا ہاں، میرا بھتیجا ہے، بڑا پاگل سا ہے۔ اس نے کہا وہ پاگل نہیں ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تو پاگل ہے، تو اس کو جانتا نہیں، اللہ کے نبی نے مجھے فرمایا ہے کہ اس نے اپنی ماں کی ایسی خدمت کی ہے کہ اس سے دعا کراؤ گے تو دعائیں قبول ہوں گی۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ یمن کا ہوگا، اس قرن قبیلے سے بنو عامر کا ہوگا، اور اس کی پیٹھ کے پیچھے جو ہے ایک سفید نشان ہوگا۔ تو مجھے اس سے ملا، اس نے کہا یہ بھی حج پہ آیا ہوا ہے، بکریاں چرا رہا ہے وہاں پہ۔ تو حضرت عمر نے علی رضی اللہ عنہ کو کہا کہ آ، جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، وہ تو بکریاں چرا رہا ہے، چلو اس کے پاس چلتے ہیں۔ تو حضرت علی کو لے کے گئے ان کے پاس، اور جا کے دیکھا تو بکریاں چر رہی تھیں اور یہ بیچ میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے، بڑی خوشو سے نماز پڑھ رہے تھے۔ جب دیکھا کہ دو لوگ آئے ہوئے کھڑے ہوئے ہیں، تو نماز جلدی مکمل کر لی، اور انہوں نے پوچھا کہ بھائی تمہارا نام کیا، اویس ہے؟ اس نے کہا جی ہاں اویس ہے۔ یمن سے آئے ہو؟ اس نے کہا ہاں یمن سے آئے ہو۔ کرن قبیلے کے؟ اس نے کہا ہاں جی کرن قبیلے۔ اس نے کہا ذرا تمہاری کمر دکھاؤ ہمیں۔ اس نے کہا بھائی یہ کیا بات ہوئی، آپ ہیں کون اور اتنا میرا انٹرویو کیوں کر رہے ہیں؟ اس نے کہا میں عمر ابن خطاب ہوں، یہ علی ابن طالب۔ اس نے کہا حضرت آپ امیر المومنین، آپ دونوں مجھ فقیر کے پاس کیوں ملنے کے لیے آئے ہیں؟ اس نے کہا اگر اپنی کمر ایک مرتبہ دکھا دو۔ اس نے کہا حضرت حاضر ہے یہ کمر۔ دیکھا تو پیچھے وہ سفید نشان تھا، سفید نشان تھا۔ تو حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ عنہ بالکل عاجزی کے ساتھ اس کے سامنے آئے اور کہا کہ ہمارے لیے دعا کر دو۔ اس نے کہا حضرت میں فقیر، میں آپ کے لیے کیا دعا کروں گا؟ اس نے کہا کہ تو نہیں جانتا کہ فقیر ہم ہیں، تو نے ہمارے لیے دعا کرنی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ جب یہ اویس کرنی آئے تو اس سے کہنا کہ تمہارے لیے دعا کرے، اللہ نے اس کی دعا میں قبولیت رکھ دی ہے کہ اس نے اپنی والدین کی ایسی خدمت کی ہے۔ تو دیکھیے، دین اسلام نے انسان کو حدود اور قیود کے اندر ڈال دیا۔ والدین کے بھی حق ہیں، والدین کو بھی کسی نہ کسی حد میں ڈیل کرنا ہے. اسی طرح میاں بیوی کے بھی حق ہیں. شوہر سے کہہ دیا کہ بیوی کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا ہے. وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ, قرآن پاک فرمایا ان کے ساتھ بھلائی والا معاملہ کرو. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں جب بھی گھر میں داخل ہوتا ہوں مسکراتے ہوئے داخل ہوتا ہوں, تو شوہر سے کہا کہ یہ سنت ہے گھر میں مسکراتے ہوئے داخل ہو. حدیث پہ حدیث پاک میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب میاں بیوی کو مسکرا کر دیکھتا ہے اور بیوی جو ہے وہ شوہر کو مسکرا کر دیکھتی ہے, اللہ تعالیٰ دونوں کو مسکرا کر دیکھتے ہیں. تو میاں بیوی کو بھی اس حدود اور قیود میں ڈال دیا ہے کہ جی اچھا ماحول گھر میں رکھنا ہے, محبت کا ماحول رکھنا ہے. جتنی آپس میں محبت کرو گے اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ راضی ہوں گے. جتنی آپس میں نفرتیں رکھو گے, گھر میں تلخیاں رکھو گے, اتنا اللہ تعالیٰ ناراض ہوں گے. تو جو اس چیز کے لیے آگے بڑھتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے, اللہ کی مدد ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے شوہر کو بھی حکم کر دیا اور بیوی کو بھی حکم کر دیا کہ جی اگر کوئی عورت ایسی ہے جو اپنے فرض اور واجبات پوری کرتی ہے اور اپنے خاوند کی بات مانتی ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بلا حساب جنت میں جائے گی. سبحان اللہ. تو گھر کے اندر فیملی لائف کے اندر بھی حدود اور قیود ہیں. قربانیاں دینے کا فرمایا تاکہ ماحول اچھا رہے, والدین کے ساتھ اچھا معاملہ, میاں بیوی کا ساتھ اچھا معاملہ, پڑوسیوں کے ساتھ اچھا معاملہ. ہر چیز میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شریعت نے ڈسپلن رکھ دیا. تو مومن ہے ہی وہ جو ڈسپلن کے تحت زندگی گزارے. اور تو اور بہن بھائیوں میں بھی حدیث پاک میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ جو بڑا بھائی ہے یہ باپ کی طرح ہے, تو وہی عزت اس کو دینی جو باپ کو دینی ہے. بوڑھے مسلمان کے بارے میں فرمایا کہ کسی نے اگر بوڑھے آدمی کی عزت کی مسلمان کی تو وہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ رب العزت کی عزت کی. تو شریعت نے دیکھیے انسان کو ڈسپلن میں ڈال دیا ہے کہ ہر معاملے میں ایک شرعی حد رکھ دی ہے کہ اس سے زیادہ تجاوز نہیں کر سکتے. اولاد کے معاملے میں بھی شریعت نے ہمارے سر پہ بوجھ رکھ دیا, ڈسپلن رکھ دیا. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرما دیا یا ایھا الذین آمنوا قو انفسکم و اہلیکم نارا, وہ لوگ جو ایمان لائے بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے خاندان کو آگ سے. تو دیکھیں بچوں کی تربیت اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حکم کر دیا کہ ان کو آگ سے بچانا, ان کی دینی تربیت کرنا یہ آپ پر فرض ہے. چنانچہ یہ بھی حکم رکھ دیا کہ اپنے نوکروں کے ساتھ بھی نرمی کرنی ہے. صحابی نے پوچھا اللہ کے نبی دن میں کتنی مرتبہ معاف کروں اس کو, ہر وقت تو غلطیاں کرتا رہتا ہے, ہر وقت تو گڑبڑے کرتا رہتا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا ہر روز 70 مرتبہ معاف کیا کرو اس کو. سبحان اللہ. ڈسپلن میں ڈال دیا, حدیں رکھ دی ہیں. تو انسان چاہے تو زیادتی کر سکتا ہے, والدین کے ساتھ بھی کر سکتا ہے, بیوی بچوں کے ساتھ بھی کر سکتا ہے, بیوی شوہر کے ساتھ بھی کر سکتی ہے. آپ چاہیں تو اپنے نوکروں کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں, پڑوسیوں کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں, گناہ پہ گناہ کر سکتے ہیں. تو یہ خواہشات کی غلامی ہوگی. اور اگر اپنے آپ کو ڈسپلن میں رکھا تو یہ اللہ رب العزت کی غلامی ہوگی. اور اللہ کی غلامی پہ اللہ نے ایک وعدہ کیا ہے قرآن پاک میں وہ کون سا وعدہ ہے؟ فرمایا من عمل صالحا، جس نے جو کوئی اچھا کام کیا، نیک کام کیا، اپنے آپ کو اللہ کی غلامی میں ڈالنے کا معاملہ کیا، من عمل صالحا من ذکر اور انسا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، وہو مومن، بس شرط یہ کہ مومن ہو، فلنحیینہ حیاتا طیبہ، ہم ضرور بالضرور اس کو بہترین زندگی دیں گے. تو یہ جو بہترین خوشیوں والی، سکون والی، برکتوں والی زندگی کا جو راز ہے، وہ یہی ہے کہ انسان اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی شریعت کی غلامی میں لے آئے، اس سے زیادتی نہ کرے، تجاوز حد سے نہ کرے. ہر معاملے میں اللہ نے حد سے تجاوز کرنے سے روک دیا، حتیٰ کہ فرمایا کہ جس نے ہمارے معاشرے کے بچوں پہ رحم نہیں کیا وہ ہم میں سے نہیں ہے. چھوٹے بچوں کے بھی حقوق رکھ دیے، اس معاملے میں بھی شریعت نے حدیں رکھ دی. یہ جو ہوتا ہے نا عورتوں میں کہ جی فلاں کا بچہ تو مجھے ذرا بھی نہیں اچھا لگتا، بڑا بدتمیز ہے. بھائی چھوٹا بچہ ہے، چھوٹے بچے نے تو گڑبڑے کرنی ہی ہے. تو شریعت نے یہ بھی بتا دیا کہ اس کے ساتھ دل میں نفرت نہ کر رکھو جس نے اس پر رحم نہیں کیا. نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے. اللہ اکبر. تو شریعت نے ہمیں ڈسپلن کے اندر ڈال دیا ہے. اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر. یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے کیونکہ اس کے اوپر شریعت کی قیدیں ہیں. ہر چیز میں اس نے شریعت کو دیکھنا ہے، اس کے بعد فیصلے کرنے ہیں. تو اگر کسی کا چھوٹا بچہ آپ کو نہیں اچھا لگ رہا ہے تو آپ اسے نفرت کا اظہار نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ چھوٹوں کے اوپر رحم ہی کرنا ہے. تو یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ، فرمایا کافر کے لیے یہ جنت ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کافر عیاشی کی مزے کی زندگی گزارے گا، اس کا یہ مطلب ہے کہ کافر کے پاس کوئی قید حدود ہے نہیں. جو اس کے دل میں آئے گا وہ کرے گا. جب جو اس کے دل میں آئے گا تو ضروری نہیں ہے کہ اس سے اس کو خوشی ہو، اللہ تعالیٰ اس کو اس دنیا میں مزے بھی چکھاتے ہیں. مگر فرمایا مومن کے لیے قید خانہ کیوں ہے؟ کہ اس نے شریعت کی قید میں رہنا ہے. مومن کے اوپر قیود ہیں اور کافر کے اوپر قیود نہیں، یہ فرق ہے. حتیٰ کہ کھانے پینے کے معاملے میں بھی سنت مقرر کر دی ہے کہ ٹھیک ہے جو کھانا چاہو کھاؤ، کلو وشربو من طیبات، جو اچھے کھانے ہیں ان میں سے جو کھانا چاہو کھا سکتے ہو. مگر فرمایا نبی علیہ السلام کی سنت میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تین حصوں میں سے اگر ایک حصہ چھوڑ دو تو یہ بہتر ہے، اس سے تمہارے جسم کو صحت ملے گی. تو اس میں بھی حدود اور شرعی حد آ گئی. تو دین اسلام جو ہے اس کے اندر قاعدے قانون ہیں. دین اسلام کا مقصد یہی کہ مومن کو کسی قاعدے قانون میں لے آئے. آگے رمضان کا مہینہ اور رمضان کے مہینے کا مقصد بھی یہی کہ ایک مہینہ ذرا جائز چیزوں کو چھوڑے نا تو تھوڑا پریکٹس ہو جائے گی. کہ ایک مہینہ ڈسپلن میں رہے گا، تھوڑا کھانے کو بھی کنٹرول کرے گا، نمازیں بھی وقت پہ پڑھے گا، اپنی نگاہ کو بھی کنٹرول کرے گا، بے جا لڑائی جھگڑے نہیں کرے گا، ان تمام چیزوں سے بچے گا اس مہینے کے لیے، تو آگے پھر کوئی ڈسپلن والی زندگی گزرے گا. تو یہ ٹریننگ کا مہینہ کہ نہ صرف حرام حرام ہے بلکہ کچھ حلال بھی حرام کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے ہر معاملے میں حدود رکھ دیے. انسان اپنی مرضی سے زندگی نہیں گزار سکتا. جو یہ کہے نا کہ جی میری مرضی میری زندگی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کی غلامی نہیں کروں گا، میں اپنی خواہشات کی غلامی کروں گا، بس یہ میرا مقصد ہے. اور جو اپنی خواہشات کی غلامی کرتا ہے پھر اس دنیا میں بھی ذلیل ہوتا ہے، آخرت میں بھی ذلیل ہوتا ہے۔ جو خواہشات کی غلامی کرتا ہے وہ در حقیقت متکبر ہوتا ہے، تکبر کرتا ہے، اپنے آپ کو زیادہ سمجھدار سمجھتا ہے اور شریعت کی حکمت کو نہیں سمجھ پاتا۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دو گناہ ایسے ہیں کہ جن کی سزا اس دنیا میں بھی ملے گی اور آخرت میں بھی ملے گی، تو باقی گناہ ایسے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ کبھی دنیا میں اس کی سزا نہ ملے، صرف آخرت میں ہی ملے، مگر دو ایسے ہیں کہ جن کی سزا ضرور دنیا میں بھی ملے گی اور آخرت میں بھی ملے گی۔ ایک والدین کی نافرمانی ہے اور ایک تکبر ہے، انسان اپنے آپ کو دوسروں سے زیادہ بہتر سمجھے۔ یہ جتنی بھی حدود اور قیود شریعت نے ڈال دی ہے نا، ان تمام حدود اور قیود کے اوپر عمل کرنے کا منشا یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو جھکائے، کہ میں اپنے آپ کو جھکاؤں، بس جو اللہ کی طرف سے حکم ہے اسی کو میں پورا کروں۔ تو یہ جو حدود اور قیود ہیں، یہ ماں باپ کے لیے، میاں بیوی کے درمیان، بھائی بہن کے درمیان، نوکروں کے لیے، بوڑھے انسان کے لیے، بچوں کے لیے، عام مسلمان کے لیے، پڑوسیوں کے لیے، حتیٰ کہ جانوروں کے لیے، حتیٰ کہ دشمنوں کے لیے۔ اور اس مبارک آیت میں تو بتایا گیا کہ حدود اور قیود ان معاملات میں بھی ہے کہ جب آپ قتال کر رہے ہوں، جہاد کر رہے ہوں، کہ جن سے جہاد کر رہے ہیں ان کو جب قتل بھی کر رہے ہیں تو اس میں بھی ایک اللہ نے ڈسپلن اور حد رکھ دی ہے۔ اور وہ کیا حد ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تم قتال کرو، حدیث پاک میں آیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عورتوں اور بچوں کو قتل کرنے سے منع فرما دیا، اور ابو داؤد میں حضرت انس رضی اللہ عنہ جہاد والے صحابہ کرام کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب تلقین فرمائی تو آپ نے فرمایا کہ تم کسی بوڑھے ضعیف کو اور چھوٹے بچے کو یا کسی عورت کو قتل نہیں کرو گے، اور حضرت ابو بکر نے اس میں بھی ایڈیشن کی اور آپ نے فرمایا کہ جی جو ان کے عبادت گزار راہب ہیں ان کو بھی قتل نہیں کرو گے، اور جو مزدوری پہ ان کے یہاں کام کرتے ہیں، جو جہاد میں حصہ اور قتال میں حصہ نہیں لیتے، ان کو بھی قتل نہیں کرو گے۔ ایسا کوئی بندہ سامنے آ جائے تو تم نے رک جانا ہے، تو عین میدان جنگ میں بھی زیادتی نہیں کرنی۔ یہ مبارک آیت جو ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ دین اسلام نے مومن کو ڈسپلن کے اندر ڈال دیا، ہر معاملے میں اس نے ڈسپلن قائم کرنا ہے، ہر معاملے میں شریعت کی حد کو دیکھنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وَلَا تَعْتَدُوا، زیادتی نہیں کرنی، اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے، ان سے محبت نہیں فرماتے۔ تو یہ بڑی ہی غور کا مقام ہے، فکر کا مقام ہے کہ کہیں ہم سے کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو جائے۔ اس لیے مومن وہ ہے جو خیر خواہی کرتا ہے، ہر حال میں ہر ایک کا بھلا چاہتا ہے۔ الدین النصیحہ، دین سراسر خیر خواہی ہے۔ مومن وہ ہے جو دوسروں کا خیر خواہ ہو، میدان جنگ میں بھی حقوق رکھ دیے، عورتوں کے حقوق، بچوں کے حقوق، بڑوں کے حقوق، تمام لوگوں کے حقوق دین اسلام نے ہمارے سامنے رکھ دیے۔ اور ایک بندہ ہوتا ہے جو ان حقوق سے اپنے آپ کو تسبردار کرتا ہے۔ چنانچہ مغربی دنیا میں مسلمان پیرنٹس کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ بچے جب اسکول، کالجز، یونیورسٹیز میں جاتے ہیں تو ان کا دل چاہتا ہے مختلف قسم کے گناہ کرنے کے لیے، اور ان کو یہ پتہ ہے کہ دین اسلام تو روکتا ہے، اب یا تو اپنے خواہشات کی پیروی کرنی ہے یا اللہ کی پیروی کرنی ہے. تو جب بھی وہ اپنے والدین سے کہتے ہیں کہ جی ہمیں میوزیکل کانسرٹ میں جانا ہے، میں فلاں بچی کو ڈیٹ کروں گا، تو یہ کروں گا، تو وہ کروں گا، تو والدین ان کو کہتے ہیں کہ جی اسلام نے تو منع کیا ہے، ہم مسلمان ہیں، اسلام نے تو منع کیا ہے، ہم مسلمان ہیں. تو کئی مرتبہ بچے جو ہیں وہ کہتے ہیں جی میں اسلام کوئی بلیو نہیں کرتا. یہ کتنا آسان طریقہ ہے کہ بندہ کہتے جی میں اس کوئی بلیو نہیں کرتا، اب اس کے لیے راستہ کھل جاتا ہے کہ میں جو کرنا چاہوں کروں. اس لیے دین اسلام نے زیادتی کو پسند نہیں کیا. ہر معاملے میں، ہر حال میں شریعت نے حد رکھ دی. جو ان حدود کی پاسداری کرے گا وہ بہترین زندگی گزارے گا، دنیا میں بھی عافیت رہے گی، دنیا میں بھی سکون والی طیب زندگی. اللہ تعالیٰ نے کہا فلانحیینہ، یہ جو لفظ ہے نا فلانحیینہ، اس کا مطلب ہوتا ہے ہم ضرور 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 جو ہے وہ دیں گے ان کو حیات طیبہ، پاکیزہ زندگی دیں گے. اور اس مبارک آیت میں آخرت کا ذکر نہیں بلکہ اس زندگی کو اچھا بنائیں گے اس کا تذکرہ کیا. تو اس لیے مومن کو چاہیے کہ وہ حدود اور قیود کا پاس رکھے اور اپنے آپ کو سر جھکائے. اگر کسی چیز، کسی معاملے میں ظلم، زیادتی، حد سے تجاوز کرنا، شریعت کا خیال نہیں کرنا، تو اس پہ ہٹ دھرمی نہ دکھائے، سر جھکائے کہ ٹھیک ہے یہ غلطی ہوئی، آج توبہ کرتا ہوں اور آج کے بعد سے اب یہ غلطی نہیں کروں گا، جو شریعت کی قید ہے ان کی خیال کروں گا. اگر بڑے بھائی کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں تو پھر اس کا خیال کریں کہ جی اللہ نے ان کو والد کا درجہ دیا. پڑوسی کے ساتھ زیادتی ہے تو اس کا خیال کریں اور اس سے توبہ کریں. نوکروں کے ساتھ زیادتی ہے تو اس سے توبہ کریں. شوہر بیوی کے ساتھ زیادتی کرے تو وہ اس سے توبہ کرے. بیوی شوہر کے ساتھ زیادتی کرے وہ اس سے توبہ کرے. اولاد والدین کے ساتھ زیادتی کریں وہ اس سے توبہ کریں. والدین بچوں کے ساتھ زیادتی کریں وہ اس سے توبہ کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں شریعت کی حدود کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. یہاں آ کے ہمارا آج کا سبق مکمل ہوتا ہے. یہاں آ کے ہماری انٹرنیٹ کی کلاس مکمل ہوتی ہے. ایک مرتبہ ترجمہ واپس دیکھ لیجئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم، اور تم لڑو اللہ کے راستے میں ان لوگوں سے جو تمہارے ساتھ لڑتے ہیں. ولا تعتدوا، اور کسی پر زیادتی مت کرو. ان اللہ لا یحب المعتدین، بے شک اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے. یہاں کے آج کا سبق مکمل ہوتا ہے، انٹرنیٹ کی کلاس مکمل ہوتی ہے. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.